السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب قل متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا امين يا رب العالمين. محترم حضرات, پچھلے دو جمعوں سے ہم قرآن مجید سے وہ آیات پڑھ رہے ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا پرستی کی نفی کی ہے یا دنیا پرستی کی مذمت کی ہے, کیونکہ قرآن مجید ہی تزکیہ نفس کا اصل ذریعہ ہے اور تزکیہ نفس کے لیے ضروری ہے کہ دل سے دنیا کی محبت کو نکالا جائے, اللہ کی محبت اور آخرت کی فکر کو پروان چڑھایا جائے. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی کچھ آیتیں اس موضوع پر ہم پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد قرآن مجید کی تیسری بڑی سورت ہے سورت النساء. پچھلی مرتبہ اس کی آیت نمبر 74 پڑھی تھی, انشاءاللہ آج اس کی کچھ مزید آیتیں پڑھیں گے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ نے کس طرح سے مختلف زاویوں سے دنیا پرستی سے ہمیں روکا ہے اور ہمیں آخرت کی تیاری کی ترغیب دی ہے. آیت نمبر 77 جو سب میں نے تلاوت کی ہے اس میں ارشاد ہوا کہ الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه, کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جن کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو بندہ رکھو, نماز قائم کرو اور زکات دو. فلما كتب عليهم القتال, تو جب اب ان پر قتال یعنی جنگ کا کرنا فرض کیا گیا, اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ, تو ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے ایسے ڈر رہا ہے جیسے کہ ڈرنا چاہیے اللہ سے. وقالوا او اشد خشیا, بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈر رہا ہے. وقالوا, اور وہ کہتے ہیں, ربنا لما كتبت علينا القتال, اے ہمارے رب تو نے کیوں ہم پر جنگ کو فرض کر دیا, لولا اخرتنا الى اجل قریب, تو ہمیں کیوں نہیں مہلت دیتا ایک قریبی مدت تک کے لیے. قل متاع الدنيا قليل, اے نبی ان سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دنیا کا ساز و سامان بڑا مختصر ہے, بہت کم ہے. والآخرت خیر لمن اتقى, اور آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کی روش اختیار کرے, اللہ کی نافرمانی سے بچے، ولا تظلمون فتیلا، اور آخرت میں تمہارے ساتھ ایک تاگے کے برابر بھی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ اس آیہ مبارکہ میں ایک ایسے حکم کی طرف اشارہ ہے جو مکی دور میں مسلمانوں کو دیا گیا ہے۔ یہ سورت مدنی ہے، مکی دور میں وہ حکم قرآن مجید میں بیان نہیں ہوا، وہ دیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ہاں، مدنی قرآن میں آ کر اس حکم کی توثیق کی گئی۔ تو یہاں سے ایک اہم نقطہ یہ بھی نکلتا ہے کہ اللہ کے احکامات صرف قرآن میں نہیں آئے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے سے بھی آئے۔ گویا قرآن کے ساتھ ساتھ ارشادات نبوی، احادیث مبارکہ کی بھی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انکار سنت اور انکار حدیث کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کچھ احکامات قرآن کے ذریعے سے دیے اور کچھ احکامات وحی خفی یعنی اپنے ارشادات کے ذریعے سے دیے۔ اس لیے قرآن مجید کہتا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت کرو اللہ کی بھی، اطاعت کرو رسول کی بھی۔ اللہ کی اطاعت یہ قرآن مجید کے احکامات کے ذریعے سے ہوگی، اور اللہ کے رسول کی اطاعت ان کے اپنے ارشادات کے ذریعے سے ہوگی۔ مکی دور میں مسلمانوں کو حکم یہ تھا کہ تمہارے خلاف مشرکین جو انتقامی کاروائی کریں، تمہیں انتہائی سخت قسم کے تن سے بھرے ہوئے جملوں سے اذیت پہنچائیں، تمہیں گالیاں دیں، جھوٹے تم پر الزامات لگائیں، یا یہ کہ تم پہ تشدد کریں، تمہیں ماریں، تم نے جواب میں کسی قسم کا کوئی اقدام نہیں کرنا، تم نے جواب میں ہاتھ نہیں اٹھانا، اپنے ایمان پر قائم رہو اور دوسروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیتے رہو، لیکن کسی قسم کی جوابی کاروائی مت کرو۔ جدید اصطلاح میں اس کو کہا جاتا ہے صبر محض، اپنے موقف پر ڈٹے رہنا لیکن کسی قسم کی جوابی کاروائی مخالفت کے رد عمل کے طور پر نہ کرنا۔ اس پالیسی کا کئی اعتبارات سے فائدہ ہوتا ہے۔ نمبر ایک، اگر کوئی بھی انقلابی تحریک، اس کے کارکن، وہ اگر ابتدا ہی میں ہر قسم کے ظلم، تشدد، زیادتی کا جواب دینا شروع کر دیں، تو پھر ظالمانہ نظام کو انہیں کچلنے کا جواز مل جاتا ہے۔ ظالمانہ نظام کے محافظ اکثریت میں ہوتے ہیں، انقلابی تحریک کے لوگ ابھی کم تعداد میں ہوتے ہیں، تو لہذا اگر وہ بھی تشدد کا جواب اسی صورت میں دینا شروع کر دیں تو وہ انتقام کی آگ میں بھڑک کر پوری تحریک کو مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ لہذا اگر اپنی تحریک کو باقی رکھنا ہے، اس کو بچانا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کی صداقت پر عمل کیا جائے، کہ برائی کا جواب بالکل نہ دیا جائے، بلکہ حکم تو یہ تھا کہ تم برائی کا جواب اچھائی سے دو۔ بلا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن، نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتے، تم برائی کا جواب دو اس طریقے پر جو بہت ہی اچھا۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ فإذ الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، وہ کہ جس کے اور تمہارے درمیان کو دشمنی ہے، وہ تمہارا دوست بن جائے گا۔ اخلاق کی یہ اعلیٰ مثال، یہ اعلیٰ اخلاقی کردار، جب یہ کسی سخت دل کے سامنے بھی آتا ہے کہ میں نے اس کو گالی دی اور اس نے جواب میں مجھے دعا دی، میں نے اس کو پتھر مارا، اس نے مجھے پھول پیش کیا، تو اس کی وجہ سے بڑے بڑے سخت دلوں کے دل بھی نرم پڑتے ہیں۔ تو پورے مکی دور میں اسی چیز کا حکم تھا کہ تم نے کسی بھی برائی کے جواب میں ہاتھ نہیں اٹھا۔ تو اس کا پہلا فائدہ، نمبر ایک، تحریک کو کچلنے سے محفوظ کیا جا سکتا ہے، تحریک کو باقی رکھا جا سکتا ہے۔ نمبر دو، جیسے میں نے عرض کیا کہ جن کے دلوں میں بھی ذرا سی کوئی نرمی ہوتی ہے، وہ بھی اس تحریک کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، تحریک کے کارکنوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے اور ساتھیوں کی تربیت ہوتی ہے. اگر کچے پکے ساتھیوں کو کوئی کامیابی مل جائے، حکومت مل جائے، تو پھر خطرہ ہوتا ہے کہ وہ حکومت کا استعمال اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق کریں گے اور خدا خوفی کے تحت ایک تربیت یافتہ شخص کے تحت اپنے اختیارات کو استعمال نہیں کریں گے. اختیار کا استعمال کچے پکے انسان کے ہاتھ میں آ جائے تو اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے، اور اگر اختیار کسی میچور، کسی پختہ تربیت یافتہ انسان کے ہاتھ میں ہو، اس سے معاشرے میں خیر پھیلتا ہے. تو مکی دور میں حکم یہ تھا کہ اپنے ہاتھوں کو بندہ رکھو، یہ حکم دیا تھا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی سورت سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس حکم کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ حکم اللہ ہی کی طرف سے تھا. گویا حکم دے رہے ہیں رسول، لیکن رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہہ رہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے اذن سے اسی کی وحی کی بنیاد پر لوگوں تک احکامات کو پہنچا رہے ہیں. اب جب مدنی دور میں صورتحال تبدیل ہوئی، اللہ نے مدینے کا ایک مرکز عطا کیا، مدینے کے جو دو بڑے قبیلے تھے ان کے سردار بھی ایمان لے آئے. اب اگلا مرحلہ شروع ہوا مسلمانوں کی تحریک کا. اب اجازت دے دی گئی کہ اب جنگ کی جا سکتی ہے. پہلے اجازت دی سورہ حج کی آیت نمبر 39 میں، اور پھر سورۃ البقرہ کی آیت 216 میں جنگ کرنے کا حکم دے دیا. کہ وہ کمزوری کا زمانہ تھا، ابھی برائی کو ہاتھ سے روکنے کی قوت نہیں تھی، اس لیے بنا تھا کہ ہاتھ نہ اٹھاؤ. اب اللہ کا شکر ہے کہ ایک مرکز مل گیا ہے، اتنی تعداد ہو گئی ہے، لہذا اب تم ان ظالموں کے خلاف جنگ کر سکتے ہو. قُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، سورہ بقرہ آیت نمبر 216 میں فرمایا کہ تم پر جنگ کا کرنا فرض کر دیا گیا ہے، چاہے تمہیں یہ کتنا ہی ناگوار لگے. تو اب جب جنگ فرض کر دی گئی، تو اب کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اس جنگ کی وجہ سے ڈر رہے تھے. اکثریت تو ظاہری بات ہے کہ بڑے بہادر مومنوں کی تھی، لیکن اس جماعت میں کچھ لوگ تھے جو کمزوری ایمان والے بھی تھے اور وہ ڈر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا یہاں پر ذکر کر کے اور ان کی اصلاح کی. فرمایا الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف کے جن کو کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ بندے رکھو، کسی بھی تشدد کے جواب میں ہاتھ مت اٹھاؤ، باقیم الصلاه، اور اپنی تربیت کے لیے نماز قائم کرو، اللہ سے لو لگاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، اور وآتوا الزکاۃ، اور زکات دو، زکات کے ذریعے سے دل سے دنیا کی محبت کو، مال کی محبت کو نکالو تاکہ تمہارا تزکیہ ہو. فلما قطب علیہم القتال، اب جب مدنی دور میں آ کر ان پر جنگ فرض کی گئی ہے، سورہ بقرہ کی آیت 216 کی روح سے، اذا فریق منہم، ان میں سے ایک فریق ایسا ہے، سارے ایسے نہیں تھے، بڑے پکے ایمان والے مومن تھے، اللہ کی راہ میں جانے دینے کے لیے بے چین تھے، لیکن ایک چھوٹی سی جماعت تھی کہ جس کا ایمان کمزور تھا. فرمایا اذا فریق منہم، ان میں سے ایک فریق ایسا ہے، یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیۃ، کہ وہ لوگوں سے ایسے ڈر رہا ہے جیسے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے بقالو، اور وہ کہہ رہے ہیں ربنا، اے رب ہمارے، لما کتبت علینا القتال، تو نے کیوں ہم پر جنگ کو فرض کر دیا، یہ جنگ کرنے کا حکم کیوں آ گیا، لولا اخرتنا الى اجل قریب، تو ہمیں کیوں نہیں مہلت دیتا ایک قریبی مدت کے لیے، کچھ عرصے اور جنگ کے حکم کو مؤخر کر دیا جائے، کچھ عرصے اور ہم ذرا محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ اور امن کے ساتھ دنیا میں رہ لیں، تو کیوں ہمیں تو مہلت نہیں دیتا ایک قریبی مدت کے لیے. اب اللہ تعالیٰ کا جواب سنیے، یہ ہے اب دنیا پرستی کی مذمت، دنیا کی محبت کی نفی. فرمایا قل بتاؤ دنیا قلیل، اے نبی ان سے کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دیکھو دنیا کی زندگی، دنیا کا ساز و سامان، یہ بہت مختصر ہے، یہ بہت دنیا کا ساز و سامان تھوڑا ہے، متاع دنیا قلیل. کبھی خود بھی غور کیجئے کہ ایک شخص اگر کرپشن کے ذریعے سے، غلط طریقوں کے ذریعے سے کروڑوں کیا اربوں روپے کما لے، اس کا خوب بینک بیلنس ہو جائے، اس کے باوجود وہ کیا کھا لے گا اور کیا پہن لے گا؟ آپ خود سوچئے، جو لوگ لوٹ مار کرتے ہیں اور دوسروں کی جائیدادوں پر قبضہ کرتے ہیں یا حرام خوریاں کر کے بڑے بڑے بینک بیلنس بنا لیتے ہیں، کتنا استعمال کر لیتے ہیں اور ساتھ تو کچھ بھی لے کر نہیں جاتے. تو فرمایا متاع دنیا قلیل، یہ دنیا کا جو متاع ہے، جو ساز و سامان ہے، یہ بہت تھوڑا ہے. والآخرت خیر لمن اتقی، اور آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو متقی ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے، یعنی اس کی نافرمانی سے بچے. یہ ہے قرآن مجید کی ترغیب کہ تم اگر جنگ نہیں کرو گے اللہ کی راہ میں، کتنے عرصے جی لو گے، کتنے عرصے اپنی موت کو اور باخود کر لو گے، کیا کھا لو گے، کیا کما لو گے، کیا عیش کر لو گے، ذرا سوچو تو صحیح. لیکن اگر تم اللہ کی راہ میں جان دے دو تو اس سے بڑی کوئی سعادت ہی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی تمہیں جنت مل جائے گی. ایک عام آدمی مرتا ہے تو وہ برزخ میں ہوتا ہے، قبر میں ہوتا ہے. ایک آدمی اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، اسے فوری طور پر جنت میں بھیج دیا جاتا ہے. تو کتنی بڑی نعمت ہے. سورہ یاسین میں واقعہ آتا ہے، تین رسول ایک بستی کی طرف بھیجے گئے، انہوں نے بستی والوں کو بہت سمجھایا، بستی والوں نے ان رسولوں کی ناقدری کی، اور ایک دن تو دھمکی دے دی بستی والوں نے کہ لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب الیم، اگر تم نے اپنی تبلیغ نہ چھوڑی تو ہم تمہیں پتھر مار مار کے رجم کر دیں گے اور تمہیں ہماری طرف سے بڑا شدید عذاب پہنچے گا. اس بستی میں ایک شخص تھا جو کہ مومن تھا، لیکن بستی والوں کے خوف سے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کر رہا تھا. اس نے سوچا کہ اگر اب بھی میں نے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا، پھر کب کروں گا؟ اب تو یہ بستی والے رسولوں کو رجم کرنے پر تل گئے. وہ اس کو معلوم ہوا کہ بہت دور کے شہر کے دور کے والے حصے میں تھا کہ قوم رسولوں کے خلاف آخری اقدام کرنے پر تل گئی ہے. تو بس جا رجل من اقصی المدینہ یسعٰ، تو شہر کے دور والے حصے سے وہ شخص دوڑتا ہوا آیا اور آ کر اس نے اپنی قوم کو کہا کہ یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی کرو، رسولوں کی بات مانو. اتبعوا من لا یسألکم اجرًا وهم مهتدون، پیروی کرو ان کی کہ جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہے اور ہدایت پر ہیں. ان کا سیرت و کردار کتنا پاکیزہ، لالچی نہیں ہے، کوئی تم سے تبلیغ پر کوئی نذرانہ، کوئی چندہ، کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہے. بہرحال اس شخص نے جب اپنی قوم کے سامنے رسولوں کی حمایت کی اور ساتھ ہی ان کے سامنے اپنے بھی ایمان لانے کا اعلان کیا، انی آمنت بربکم فاسمعون، میں ایمان لا رہا ہوں تمہارے رب پر، سن لو. جیسے اس نے ایمان کا اظہار کیا تو قوم نے فوری طور پر اس جو ہے وہ شخص کو فوری طور پر شہید کر دیا، اس کو مار دیا. اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیت میں کیا فرمایا، بلکہ آیت کے اگلے حصے میں کیا فرمایا، قیل ادخل الجنہ، اللہ نے کہا جنت میں داخل ہو جا. قال یا لیت قومی یعلمون، اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا کہ جو ہے وہ کس طرح سے اللہ تعالی نے میری تکریم کی ہے اور میرے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں. قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، میرے رب نے میرے سارے گناہ بخش دیے اور مجھے کتنا عزت والا، مکرمین والا مقام عطا فرمایا. تو شہید اگر انسان ہو جائے تو فوری طور پر جنت میں داخل کر دیا جاتا. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں خبر دی. جنگ موتا میں جب وہ گئے تھے تو حضرت زید بن حارثہ کو لشکر کا سپہ سالار بنایا، وہ شہید ہو گئے. ان کے بعد حضرت جعفر طیار، وہ انہوں نے کمان سنبھالی، وہ بھی شہید کر دیے گئے. ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے کمان سنبھالی، وہ بھی شہید کر دیے گئے. پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمان سنبھالی اور بڑی حکمت کے ساتھ لشکر کو لے کر واپس آ گئے. اللہ کے رسول مدینے میں خبریں دے رہے تھے صحابہ اکرام کو، وہی کے ذریعے ان کو اللہ اطلاع فرما رہا تھا کہ زید بن حارثہ شہید ہو گئے، جعفر سیاد شہید ہو گئے، عبداللہ بن رباح شہید ہو گئے، اور اب خالد بن ولید وہ لشکر کی کمان سنبھالے ہوئے ہیں۔ حضرت جعفر کے بارے میں انہوں نے کہا کہ دشمنوں نے ان کے دونوں بازو کاٹ دیے، اللہ نے جعفر کو جنت میں دو پر عطا کیے، ان پروں کے ساتھ جنت میں اڑتے پھر رہے ہیں، اور اسی وقت ان کا لقب ہو گیا جعفر تیار، وہ جعفر جو جنت میں اڑ رہے ہیں، اڑ رہے ہیں، آج بھی جنت میں وہ اڑ رہے ہوں گے، قیامت تک اب یہ شہداء جنت میں رہیں گے، قیامت کے دن پھر ان کو لایا جائے گا میدان حشر میں، اور پھر وہاں فیصلے کے بعد مستقل طور پر جنت دے دی جائے گی۔ یہ جنت ابھی ان کی عارضی جنت ہے، اسی لیے سورہ فرقان میں آتا ہے کہ جنت بہت عمدہ جگہ ہے، خیر مستقر ہوا مقام، جنت بہت ہی عمدہ جگہ ہے، مستقل قیام کے اعتبار سے بھی، عارضی قیام کے اعتبار سے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں عارضی قیام کس کا ہے؟ وہ عارضی قیام اس وقت شہداء کا ہے، مستقل قیام ان کا شروع ہوگا جب آخرت میں فیصلے ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملتی ہے کس کو؟ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو جنگ کے حکم کے حوالے سے ذرا بزدلی کا مظاہرہ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کیوں جنگ فرض کر دی گئی، کیوں ہمیں مزید مہلت نہیں دی گئی، جواب میں کہا گیا قل متاع الدنیا قلیل، اے نبی فرمائیے کہ دنیا کا ساز و سامان تو بڑا مختصر ہے، والآخرت خیر لمن اتقى، آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو تقوی کی روش اختیار کرے، جو متقی ہو، جو چکنا ہو، حلال و حرام کی تمیز کر رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا پاس کر رہا ہو۔ ولا تظلمون فتیلا، آخرت میں تمہارے ساتھ ایک دھاگے کے برابر بھی کوئی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ مزید فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اور دیکھو تم جہاں کہیں پر بھی ہوگے موت تمہیں آ پکڑے گی اگر سے تم بڑے مضبوط قسم کے قلعوں میں محصور ہو جاؤ۔ تو یہ نہ سمجھو کہ ہم جنگ سے بھاگیں گے، میدان جنگ سے فرار اختیار کریں گے تو ہم موت سے بچ جائیں گے، موت کا وقت ہے، موت تو اپنے وقت پر آنی ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، آرزو کرو کہ یہ موت تمہاری اللہ کی راہ میں آ جائے، یہ موت تمہاری میدان جنگ میں آ جائے۔ یہ ہے قرآن مجید کا اسلوب مختلف زاویوں سے دنیا پرستی کی نفی کا، دنیا پرستی کی مذمت کا۔ اب آگے چل کر اسی سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 94 میں پھر دیکھیے کس انداز سے دنیا کی نفی آئی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں نکلو، یعنی اللہ کی راہ میں نکلنے سے مراد جنگ کے لیے نکلو، کسی دشمن کے خلاف کسی مہم کے لیے نکلو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لستم مؤمنا، تو اگر کوئی تمہیں راستے میں سلام کہے تو اس کو یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ ایک واقعہ ایسا ہو گیا کہ ایک شخص جیسی اس پر تلوار اٹھائی اس نے کلمہ پڑھ دیا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ یہ واقعہ ان کے ساتھ ہوا، اور ایسا ایک دفعہ واقعہ ہوا حضرت اسامہ بن زید کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جیسے ہمارا بھی گمان ہو سکتا ہے ویسے ان کا بھی گمان تھا کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے اس لیے تاکہ اپنی جان بچا لے، یہ جان بچانے کے لیے جھوٹا کلمہ پڑھ رہا ہے، حقیقت میں مسلمان نہیں ہوا۔ تو انہوں نے تلوار چلا دی اور اس شخص کو قتل کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اس پر بڑی سختی کے ساتھ بات کی، آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کس پہ ایمان نہیں، تمہیں تو اس کی بات کا اعتبار کرنا چاہیے، اس لیے کہ کس کے دل میں ایمان ہے کہ نہیں ہے یہ فیصلہ اللہ کا ہے، اللہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ جانتا ہے کہ سینوں میں کیا ہے۔ دنیا میں فیصلے ہوں گے صرف اس زبان کے اقرار کی بنیاد پر، جس نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا ہم اس کو دنیا میں یہی کہیں گے کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، جھوٹ موٹ کا ہوا ہے یا حقیقی ہوا ہے، یہ فیصلے قیامت میں ہوں گے۔ تو فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلو تو ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لستم مؤمنا، تو جو شخص تمہیں سلام کرے سلام کر کے تمہیں اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دے، تم یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو. اب دیکھیے دنیا پرستی کی مذمت، تب تک اون ارض الحیات دنیا، کیا تم دنیا کا سادو سامان چاہتے ہو؟ تم چاہتے ہو کہ اس کو مار کر اور اس کے پاس جو کچھ ہے مال غنیمت کے طور پر حاصل کر لو؟ یہ ہے دنیا پرستی کی مذمت کا ایک اور زاویہ. فرمایا تب تک اون ارض الحیات دنیا، کیا تم دنیا کی زندگی کا سادو سامان چاہتے ہو؟ فعند اللہ مغانم کثیرہ، تو دیکھو بھی اللہ کے پاس کثرت سے غنیمتیں، ابھی بہت فتوحات ہوں گی، ابھی تمہیں خوب غنیمتیں ملیں گی. لہذا کیوں تم ایک ایسے شخص کو جو اقرار کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور تمہیں سلام کر رہا ہے، تم اس کو صرف اس لیے مار رہے ہو تاکہ تم اس کے پاس جو بھی ساز و سامان ہے، جو اس کے ہتھیار ہیں، کچھ اور اس کے پاس نقدی ہے یا کوئی اور چیز ہے، تم اس سے چھین لو کہ یہ مال غنیمت کے طور پر ہمارے حصے میں آ جائے؟ کذالک کنتم من قبل، تم بھی اس سے پہلے اسی طرح تھے، تم بھی اس سے پہلے کافر تھے. یہ تو اللہ کے رسول کا احسان ہے کہ ان کی دعوت تم تک پہنچی اور اس کے بعد تم ایمان لے آئے. تو فرمایا کذالک کنتم من قبل، تم اس سے پہلے اسی طرح سے تھے. فمن اللہ علیکم، تو اللہ نے تم پر احسان کیا. فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، بغیر تحقیق کے کسی کے اسلام کی نفی مت کرو، بغیر تحقیق کے کسی کو کافر مت قرار دو. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. پھر اس کے بعد اسی سورہ مبارکہ میں دیکھیے آگے چل کر پھر دنیا پرستی کی مذمت ہے، آیت نمبر 104 میں فرمایا، آیت نمبر 134 میں فرمایا من کانا یرید ثواب الدنیا، دیکھو تم میں سے جو کوئی صرف دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، اس کی ساری سوچیں صرف دنیا کے لیے، اس کے منصوبے سارے دنیا کے لیے، آخرت کے لیے کوئی منصوبہ ہے ہی نہیں کہ آخرت کی بھی تیاری کرنی ہے. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اپنا جب مہینے کا بجٹ بناتے ہیں تو اس میں ایک حصہ خیر کے کاموں کے لیے بھی رکھتے ہیں. اولئک فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے مالوں میں ایک معین طے شدہ حصہ ہوتا ہے، مانگنے والوں کے لیے اور محرومین کے لیے. لیکن ایک عام آدمی بجٹ میں رکھتا ہے کہ اتنے پیسے راشن کے لیے، اتنے پیسے بجلی کے بل کے لیے، اتنے پیسے بچوں کی فیس کے لیے، لیکن دین کے لیے، خیر کے کاموں کے لیے اکثر و بیشتر ہمارے بجٹ میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. اسی طریقے پر یہ منصوبے تو بنتے ہیں کہ کاروبار کو اس طرح سے اور آگے بڑھانا ہے، اب مکان ایک منزل ہے تو دوسری منزل بھی کرنی ہے، چار بچے ہیں تو چاروں کے لیے مکانات تیار کرنے ہیں، یہ سارے منصوبے بنتے ہیں. لیکن کوئی منصوبہ کے دین کے لیے آگے بڑھنا ہے، کوئی دین کا علم سیکھنا ہے، کوئی دین کا علم آگے پھیلانا ہے، کوئی اللہ کی راہ میں وقت بھی لگانا ہے، کوئی اللہ کی راہ میں نکلنا بھی ہے، اکثر و بیشتر اس حوالے سے ہمارے کوئی منصوبے نہیں ہوتے کہ کوئی دین کی خدمت کے لیے بھی ہم نے منصوبہ بنایا. تو فرمایا من کانا یرید ثواب الدنیا، جو کوئی بدرسیب صرف دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، اسی کے حوالے سے منصوبے بناتا ہے، اسی کے حوالے سے اپنی ترجیحات طے کرتا ہے، اسی کے حوالے سے دعائیں بھی کرتا ہے. فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، تو نادانو اللہ تعالی کے پاس تو دنیا کا بدلہ بھی ہے، آخرت کا بدلہ بھی ہے، اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں. اللہ یہ نہیں کہتا کہ دنیا کو چھوڑ دو، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کے لیے فکر کرو. دنیا کے لیے بھی فکر بنا نہیں، حلال ذریعے سے کہ انسان کسی کا محتاج نہ ہو، آدمی دنیا کے لیے بھی فکر کر سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہے، آخرت کی فکر بھی کرنی ہے. اور بڑی پیاری دعا ہمیں اللہ نے سکھا دی سورۃ البقرہ میں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار، اے رب ہمارے ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار اور ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے، قیامت کے دن ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. تو یہ ہے متوازن روش. اگر آدمی صرف آخرت کی فکر کرے تو یہ بھی وہ چیز ہے جو رحمانیت کہلاتی ہے کہ دنیا کو بالکل چھوڑ دیا اور آخرت کی طرف چلے گئے، اور اگر صرف دنیا ہی کی فکر ہے یہ دنیا داری ہے، متوازن فکر یہ ہے کہ دنیا میں رہنا ہے لیکن دنیا کا طلبگار نہیں بننا، طلبگار بننا ہے اللہ کی رضا کا، آخرت کی فوز و فلاح کا۔ تو فرمایا کہ تو ہی نادہ چند گلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داما بھی ہے۔ تم اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت دونوں مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تم واقعتاً تمہاری ترجیح آخرت ہوگی، تمہاری ترجیح دین ہوگا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے دنیا کے مسائل اپنے ذمے لے لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا کے تفکرات سے فارغ کر دے گا۔ تو اللہ کے پاس تو بدلہ دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے۔ بکان اللہ و سمیع بصیرا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائے، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے، جنت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔